أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی دین کے نام پر بیٹھیں، غور و فکر کریں، اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دنیا کو اتنی بصیرت نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں امام وقت کے ظہور میں تعجیل ہو. انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد محمد و عجل فرج. چند اہم موضوعات ہمارے پاس ہیں جس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہیں گے، جس میں دو موضوعات سر فہرست ہیں. ایک عالمی سطح پر کہ جو عراق اور شام کے اندر ظاہر ہونے والی آئی ایس گروپ، جس کو آئی ایس بھی تعبیر کیا جاتا ہے، داعش بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اور اس کی جو ڈیولپمنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں. اور دوسرا ہمارا ارادہ کم ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں، لیکن یہ کہ اب چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے لہذا ہم سوچتے ہیں ہم بھی تھوڑا بہت اس کے اندر تبصرہ کر ڈالیں تو اب خطرناک نہیں ہوگا، کم از کم لوگوں کو برا نہیں لگے گا، پہلے شاید برا لگنے کا چانس تھا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جو کوئی بھی ان حالات کے اوپر غور کرے جو اس وقت دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں، خاص کر عراق کے اندر اور شام کے اندر، ایک بات فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ معاملہ کچھ آسانی سے سمجھنے کا نہیں ہوگا، پیچیدگی زیادہ ہوگی، کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن ان ایشوز کے اندر ہے اور وہ کمپلیکیشن بھی اتنا آسان نہیں ہے. ایک زمانے میں بہت آسان کام یہ ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ بھائی کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا دوست ہوگا، جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہوگا، ایک سادہ سا کام. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ مختلف جو مبصرین ہیں وہ بھی اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الائنسز جو اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں. جو متحدین اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں. مثال کے طور پر امریکہ اگر اس وقت آئی ایس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے تو کس کے ساتھ مل کے کرنا پڑے گا؟ آئی ایس کے مخالفین کون کون سے ہیں؟ تو آئی ایس کے مخالفین کا ایک حصہ بشار الاسد ہے، ایران اور حزب اللہ ہے، اور اسی آئی ایس کا ایک حصہ مخالفین میں عراق کی حکومت بھی ہے، اور انہی مخالفین کے اندر ممکنہ طور پر عرب حکمران بھی ہیں. مثال کے طور پر اردن ہے، مصر ہے، اور شاید اظہار نہ کرے تو سعودی عرب بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا آئی ایس سے، یہ سب بھی ہیں. اور یہ جو تینوں پارٹیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ تینوں ایک لیول کے اوپر نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ آئی ایس کی مخالفت کے اندر بشار الاسد بھی ہے، ایران بھی ہے، حزب اللہ بھی ہے جو ایک فرنٹ بنتا ہے، اس کی مخالفت میں عراق کی حکومت بھی ہے، لیکن عراق کی حکومت میں اور بشار الاسد، ایران اور حزب اللہ کے اندر بہت فرق ہے. اسی طریقے سے عراق کی حکومت بھی آئی ایس کے خلاف کام کرنا چاہتی ہے، اور جارڈن کی حکومت بھی کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پر ظاہری طور پہ کم از کم کرنا چاہتی ہے، کویت بھی کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن سب کے مفادات مختلف ہیں، سب کے مفادات مختلف ہیں. تو آپ اتنی آسانی سے کام نہیں کر پائیں گے. اور مجھے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ ایک طرف سے اپنی دوستی کے ذریعے سے آپ کو کوئی میسج دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر امریکہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو بہت اچھا نہیں تصور کرتے، اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ بھئی امریکہ اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، کیوں اس کی دوستی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو مثلاً آپ سعودی عرب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو سعودی حکومت ہے، آل سعود ہے، یہ صحیح نہیں ہے، امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے. امریکہ ایک طرف اپنی دشمنی کے ذریعے سے، دوسری طرف دوستی کے ذریعے سے، دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ تصور فرمائیے، ابھی جو موومنٹ ہو رہی ہے اس میں امریکہ ایک بین الاقوامی اتحاد تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ISIS کے خلاف. اچھا، جب امریکہ ISIS کے خلاف اتحاد تیار کرے گا تو ایران کا ریئیکشن کیا ہے؟ ایران اس ISIS کا ساتھ دے گا یا اس کی مخالفت کرے گا؟ ظاہر مخالفت کرے گا، ایران خود اس سے چڑا بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھ چکے ہیں ہم، تو ایران کیوں اس کی مخالفت نہیں کرے گا ISIS کی؟ لیکن جب ایران مخالفت کرے گا تو الٹیمیٹلی کس کا ساتھ دینا پڑے گا؟ امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا، امریکہ کو ایران کا ساتھ دینا پڑے گا. اچھا، امریکہ اگر شام میں جا کر ISIS کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کس کا ساتھ دینا پڑے گا اس کو؟ کہیں نہ کہیں بشار الاسد کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اور اگر خود سے بنی ہوتی نا تو ہم کہتے کہ چلو دشمن اپنے دام میں خود پھنس گیا. مثلا اگر یہ خود سے بنا ہوتا تو ہم کیا کہتے کہ امریکہ نے ISIS کو بنایا تھا اور امریکہ خود ہی ISIS کے ہاتھوں پھنس گیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم دشمن کو اتنا سادہ نہیں سمجھ سکتے، ہم اتنا سادہ نہیں سمجھ سکتے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کسی موقع پر آ کر ہم نے ان کو مارنا بھی ہے، کسی موقع پر آ کر ہم نے ان کو مارنا بھی ہے. اب یہ جو دونوں ایشوز ہیں، جو ایران اور عراق اور شام کے اندر ISIS کا معاملہ ہے اور جو اس وقت پاکستان کے اندر دھرنوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ان دونوں کو کسی حد تک ایکسپلین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 1990 سے درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. پولیٹیکل انالیسس کے لیے شاید اچھے کاموں میں سے، مفید کاموں میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کی شبیہ کو تاریخ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہم انسان اپنے تجربوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایسا تجربہ تاریخ میں پہلے کس جگہ پر ہو چکا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یوں ہی دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ جب یہ ہوا تھا تو میں اس کو کسی حد تک دیکھ پا رہا تھا عمر کے اعتبار سے. جو نہیں دیکھ پا رہا ہوگا اس کو تاریخ لگے گی، ہم لوگوں کو تاریخ نہیں لگے گی چونکہ ہمارے تو آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، ہم ایران میں ہی تھے اس زمانے کے اندر. یہ کب کی بات ہے؟ جب 1988 میں ایران عراق کی جنگ ختم ہو گئی. 1988 میں ایران عراق کی جب ختم ہوئی تو پوری جنگ میں امریکہ نے عراق کا ساتھ دیا تھا، صدام حسین کا ساتھ دیا تھا. صدام حسین جمہوری اسلامی ایران سے لڑ رہا تھا، امام خمینی تشریف فرما تھے، صدام حسین کا ساتھ دیا تھا امریکہ نے. اور کس کس نے ساتھ دیا تھا؟ سعودی عرب نے ساتھ دیا تھا، کویت بھی تھا، سارے عرب ممالک صدام حسین کے پیچھے کھڑے تھے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور امریکہ نے ایران کو یہ سمجھایا تھا، اپنے عرب لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ جو ایرانی ہے نا، یہ تم سب کو کھا جائیں گے، یہ شیعہ انقلاب لے کر آئیں گے، سب تم لوگوں کو ختم کر دیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرو. اور یہ تمام عرب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے، اپنی اپنی عوام کے ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو جائے، یہ سب جمع ہوئے. انہوں نے صدام حسین کو آگے بھیجا کہ تم لڑو، چونکہ اس کے پاس سب سے بڑی آرمی تھی، عرب مالک کے پاس آرمی کہاں ہوتی ہے کہ جو جنگ لڑے ایران جیسے ملک کے ساتھ. تو انہوں نے صدام حسین کو آگے بھیجا، اور اس کو بھیجنے کے بعد اپنے کام کو نکالنے کی کوشش کی. صاحب جنگ بھر میں سارے عرب ممالک صدام حسین کو قرضے دیتے رہے، پیسہ دیتے رہے، اور ان کو کاؤنٹ کرتے رہے کہ بھائی اب یہ اتنے عرب ہو گیا، اتنے عرب ہو گیا، اتنے عرب ہو گیا. 1988 میں جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. اب جب جنگ ختم ہوئی تو عراق ٹھیک ٹھاک مقروض تھا، بڑا پیسہ اس کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا، اس نے سارے عرب ملکوں سے پیسہ لیا ہوا تھا. اب صدام حسین نے امریکہ کے سامنے اپنا کیس رکھا کہ بھائی میں نے تم لوگوں کی خاطر جنگ لڑی، میرے اتنے بندے مرے، میرا ملک تباہ ہوا، اتنا پیسہ میرے اوپر قرض بھی چڑھ گیا، یہ تو جنگ تم لوگوں کی جنگ تھی، یہ قرضہ میں کیوں دوں؟ تو جب صدام حسین نے اس طرح کا ایک کیس رکھا، پھر اس نے پیسہ مانگا، جب پیسہ مانگا تو امریکہ نے اس کو اس طرح کا اشارہ دیا کہ اگر تم کسی ملک پر حملہ کر کے لینا چاہو ہمیں اعتراض نہیں ہے. صدام حسین کو ایسے اشارے ملے. اب یہ اشارے سفارتکاری کی زبان میں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک چینلز کے اندر یہ اشارے کوئی سرحد کے ساتھ نہیں ہوتا. مثلا امریکن سفیر کھڑا ہوگا، اس نے صدام سے کہا ہوگا کہ تم کویت پہ حملہ کرنا چاہو نا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑے طریقے سے اشارے ڈیلیور کیے جاتے ہیں. تو صدام حسین کو یہ سگنلز ملے کہ اگر میں کویت پہ حملہ کروں، کویت کی دولت کو لوٹنے کی کوشش کروں، امریکہ کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، امریکہ باقی عرب ملکوں کو بھی چپ کرا لے گا. تو کل تک کے جو اتحادی تھے صدام اور کویت ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. دشمن بنے 1990 میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا، 5 دن کے اندر پورا کویت تہس نہس کر دیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کا آئل سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب یہ ہو گیا تب امریکہ نے صدام سے یہ کہا کہ اب تم یہاں سے باہر نکلو ورنہ ہم کویت کی مدد کرنے کے لیے اندر آئیں گے. اب صدام کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، باہر نکلتا تھا تو بے عزتی تھی، بے عزتی کے علاوہ حکومت بھی ہاتھ سے جانی تھی، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اگر اندر رہتا ہے تو امریکہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب پہلے صدام حسین گھسا تھا تو امریکہ کی مرضی کے ساتھ تھا یا بغیر تھا؟ یہ امریکہ کے سگنل دینے پر اندر گیا تھا، اب امریکہ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے کہ باہر نکلو؟ کیونکہ امریکہ کا مفاد یہ نہیں تھا کہ یہ صدام کا ساتھ دے یا کویت کا ساتھ دے، امریکہ کے اپنے مفادات تھے. اس کو اس سے کیا غرض کہ صدام کا ساتھ دے یا نہ دے؟ انہوں نے صدام کو اشارہ کیا کہ یہ جائے گا پھر ہمارے اندر آنے کا امکان بن جائے گا، اور بڑا خوبصورت کام ہو گیا امریکہ کے لیے. صدام حسین اندر گیا، کویت کی حکومت نے امریکہ سے درخواست کی، اور اس موقع پر کویت نے امریکہ کو پلیج کیا کہ ہم 50% آئل آپ کے حوالے کریں گے اگر آپ ہمارے ملک کو صدام سے چھڑوا دیں. سعودی عرب نے، جو مجھے فگرز یاد آتی ہیں، جو مجھے ابھی تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے، $200 ارب سے اوپر ایکسٹرا منی ان کے ریزروز کے پاس تھا، سعودی عرب کے پاس تھا. $200 ارب اس زمانے کے حساب سے انفلیشن وغیرہ کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کافی بڑی رقم بن رہی تھی، ابھی بھی بہت بڑی رقم ہے، آسان نہیں ہے. $200 ارب ان کے ریزروز میں تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور 1991 کی جنگ ختم ہونے کے بعد 2 سال تک سعودی عرب بجٹ اناؤنس نہیں کر سکا تھا. اتنا ہیومیلیشن تھا اس کے اندر، اتنا برا تھا کہ سعودی عرب نے 2 سال تک بجٹ اناؤنس نہیں کیا تھا. یہ سارا پیسہ کہاں گیا تھا؟ یہ سارا پیسہ امریکہ گیا تھا، کویت کا سارا پیسہ، سعودی عرب کا پیسہ، نہیں معلوم کس کس عرب ملک کا پیسہ، سب کا سب امریکہ، عرب ملکوں کا پیسہ امریکہ کی جیب میں گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کویت کو آزاد کیا اور خود ہمیشہ کے لیے اس خطے کے اندر آرام سے بیٹھ گئے، انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اچھا، یہ جو کام ہوا تھا یہ بڑا عجیب و غریب کام تھا، چونکہ امریکہ اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا جو پہلے اس کا اتحادی تھا. پھر ایک اور مسئلہ تھا، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 1991 کے اندر، امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا کہ کویت سے نکالے، ایران کیا کرے؟ مجھے یاد ہے اس وقت ایران کی پارلیمنٹ کے اندر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اس وقت صدام حسین کے خلاف جنگ میں ساتھ دینا چاہیے. 32 ملکوں کا کوئلیشن آیا تھا، 32 ملک جمع ہوئے تھے صدام کے خلاف، ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. اس وقت ایران کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات چلی تھی کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دے دینا چاہیے صدام حسین کے خلاف، اور رہبر معظم نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت میں امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور بعد میں سب کو پتا چلا کہ یہ جنگ صدام کو ہرانے کے لیے نہیں تھی، یہ ایران کو ہرانے کے لیے تھی. 32 ملک صدام کو ہرانے کے لیے نہیں آئے تھے، 32 ملک ایران کو ہرانے کے لیے آئے تھے. اور وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے ایران صدام کی حمایت میں جنگ میں کود جائے. ایک دفعہ ایران کود جائے گا تو 32 ملکوں کی فوج عراق کو چھوڑ کر کس کی طرف جائے گی؟ ایران کی طرف، وہ ایران کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے ان کا اصلی مقصد پورا ہو جانا تھا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کوئلیشن آیا، کویت کو آزاد کرا لیا، تو اب صدام کو ہٹانا چاہیے تھا، نہیں ہٹانا چاہیے تھا؟ ہٹا دینا چاہیے تھا، نہیں ہٹایا. اگلے 10 سال تک بھی صدام اپنی جگہ کے اوپر موجود رہا، بلکہ 12 سال تک، ٹو بی ویری پریسائز، 12 سال تک صدام حسین اپنی جگہ پہ رہا. کیوں نہیں ہٹایا آپ نے؟ 32 ملک لے کر آئے تھے آپ. اس کا مطلب ہے جنگ صدام حسین کے خلاف نہیں تھی، جنگ در حقیقت ایران کے خلاف تھی. اور بہانہ کس کا تھا؟ بہانہ صدام حسین کا تھا. کس بہانے پر؟ کہ صدام نے کویت پہ حملہ کیا، ہمیں ڈیموکریسی کا دفاع کرنا ہے. الٹی سیدھی باتیں یہ لوگ جو بہانوں کے لیے کر لیا کرتے ہیں. یہ جو پیٹرن ہے، اب اس پیٹرن کی خاصیت کیا ہے، یعنی ہم ماڈل بنا رہے ہیں، اس ماڈل کی خاصیت کیا ہے؟ ایک بڑا پارٹنر ہے امریکہ، ایک چھوٹا پارٹنر ہے صدام. یہ کبھی امریکہ کے مخالف ایران سے لڑتا ہے اور بڑا پارٹنر چھوٹے پارٹنر کا ساتھ دیتا ہے، پھر کبھی کیا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہدف کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ بڑے پارٹنر کو اس دشمن سے لڑنے کا موقع مل جائے. پیٹرن یہ ہے کہ
کہ یہ جو صدام حسین ہے یہ کبھی دشمنی کبھی امریکہ کا ساتھ دے کر ایران سے لڑتا ہے اور کبھی امریکہ سے لڑ کر ایران سے لڑ رہا ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ امریکہ کا ہی پارٹنر ہے اور اسی کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنے پارٹنر کو اس وقت دوست بنا کر دکھائے یا اس وقت دشمن بنا کر دکھائے، یہ امریکہ کا کام ہے۔ اچھا اب آئیے اسی پیٹرن کو فالو کریں آئی ایس آئی ایس کے اوپر۔ اچھا صاحب آئی ایس آئی ایس کو کس نے بنایا ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے امریکہ نے بنایا ہے۔ کس نے ٹریننگ دی ہے؟ موسٹ پروبیبلی امریکنز نے ٹرین کیا ہے، بلکہ علاقہ تک بتاتے ہیں جارڈن کے اندر ٹرین ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، خبریں صحیح ہو یا غلط ہو، کم سے کم یہی وہ گروپ تھا جس کو بشار الاسد کے خلاف امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، پوری دنیا کی سپورٹ ہوئی ہے۔ ورنہ بہت سادہ سی بات ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے اٹھ کر شام سے عراق تک پہنچنے والے لوگ کتنے ملکوں کی سرحدوں کو کراس کر کے وہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا بغیر مرضی کے پہنچ گئے ہیں؟ یہ جو اب اس وقت چلا رہے ہیں نا کہ ایران سے وہ پتہ نہیں انگلینڈ سے 500 لوگ پہنچے ہوئے ہیں، فرانس سے اتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، حتیٰ ناروے جیسے ملک سے پہنچے ہوئے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں جب یہ پہنچ رہے تھے تو تم لوگ کہاں تھے؟ یہ کیا کوئی ٹنل کھود کے انگلینڈ سے وہاں پہنچ گئے تھے کیا؟ یہ اوپر اوپر آئے تھے سارے کے سارے، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں پاکستان میں کیا کیا ڈرامے ہو رہے تھے، ایک آدمی اسلام آباد میں کھڑا ہو گیا تھا، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر تک پورے میڈیا کو اپنے اندر انوالو رکھا تھا، بعد میں پتہ چلا تھا پتہ نہیں کوئی جہاز اترا تھا، کیا کچھ لے کر آیا تھا، کیا کچھ دے کر گیا تھا، کنٹینیوس ایک ملک کی پروازیں لے رہی تھیں جو یہاں سے لے کے جاتی تھی شام کی طرف لے کے جاتی تھی تاکہ وہاں باغیوں کو جمع کریں بشار الاسد سے لڑنے کے لیے۔ تو اس کو کس نے تیار کیا تھا؟ آئی ایس آئی ایس کو کنفرم امریکنز نے تیار کیا تھا۔ اچھا ایک دفعہ تیار کیا، انہوں نے ایک دشمن سے لڑایا، اس دشمن سے لڑائی میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی، کامیابی نصیب نہیں، بشار الاسد کے خلاف آئی ایس آئی ایس کو جمع کیا، اس دشمن کے خلاف کامیابی نصیب نہیں ہوئی، تو پھر کیا کیا؟ کہا اب تک تو تم ہمارے دوست بن کر ہمارے لیے کام کر رہے تھے، اب کیا کرو؟ اب ہمارے دشمن بن کر ہمارے لیے کام کرو۔ بالکل وہی گیم جو 1990 میں صدام حسین نے کیا تھا، پہلے امریکہ کا دوست بن کے کام کر رہا تھا، پھر امریکہ کا دشمن بن کے پھر دوبارہ امریکی مفادات میں کام کرنے لگا۔ ہاں یہ ہمیں خود معلوم ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قسم کے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آخر میں ان کا انجام بربادی ہی رہتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ آئی ایس آئی ایس بھی برباد ہو جائے گی، اس کا کام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دشمنی کر کے بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں جیسے کہ دوستی کر کے امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، پیٹرن وہی پیٹرن رہے گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اب تک کا ریکارڈ ان کا کیا ہے؟ ریکارڈ یہ ہے کہ بہت آرگنائزڈ ہیں، اور وہی جو باتیں بڑی عجیب عجیب سی لگتی ہیں دوبارہ دوبارہ انسان کو دہرانا پڑتا ہے، چونکہ پیٹرن پھر وہی فالو ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو القاعدہ یاد ہے؟ ابھی القاعدہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا ہے، القاعدہ ختم ہو گیا ہے، ایک نیا نام آ گیا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہے طالبان طالبان چلتا تھا، پھر القاعدہ القاعدہ چلا، پھر القاعدہ ختم ہو گیا، اب بالکل یہ بے قاعدہ آئی ایس آئی ایس آ گیا۔ اچھا بھائی یہ کیا ہے؟ جب القاعدہ کا دور تھا، اسامہ بن لادن کا دور تھا، تو باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ پوری دنیا کے سیٹلائٹ جمع ہو جائیں نا، ٹریس نہیں کر پائیں گے اسامہ بن لادن گدھے پہ بیٹھ کے گیا کہاں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ پوری آئی ایس آئی ایس کی پاور کتنے ہزار ہے؟ 15,000۔ 15,000 آئی ایس آئی ایس میں کتنی طاقت ہے؟ اتنی طاقت ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے 6 ملکوں کا اتحاد بنانا پڑ رہا ہے۔ یہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ پروپیگنڈا مشینری ہے جو یہاں پر بہت آسانی سے کام کر رہی ہے۔ بھائی اپنے طور پر سوچیں، 15,000 کی آرمی کتنے ملکوں سے لڑ رہی ہے؟ ایک شام سے لڑ رہی ہے، ادھر عراق سے بھی ہے، اور ادھر 5 ملک اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں 15,000 کی ایک آرمی سے۔ آیا یہ واقعاً جینوین ہے؟ آیا واقعاً 15,000 کی آرمی یہ سب کام کر سکتی ہے؟ یہ کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ اب جو معاملہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کے بہانے امریکہ کو یہاں پر آنا ہوگا، امریکہ نے اس کے بہانے یہاں پر آنا ہے، یہاں پہ نہیں آنا ہے صرف، سارے ملکوں میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے، اور باٹم لائن میں پھر ایک کام ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو اصلی ہدف ہے، کور ہے، وہ کیا ہے؟ ان کو ایرانی اثر و رسوخ سے لڑنا ہے، اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ اور وہ ایرانی اثر و رسوخ کہاں تک ہے؟ وہ اس وقت عراق کے اوپر بھی ہے، شام کے اوپر بھی ہے، اور لبنان کے اوپر بھی ہے، ان کو اس سے لڑنا ہے۔ اس سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ان کی پبلک دو جنگوں میں پھنسنے کے بعد اتنی تھک چکی ہے اب کسی جنگ کو متحمل نہیں ہو سکتی. یعنی اگر امریکی صدر اتنا سا کہہ دینا کہ مجھے شام میں فوج بھیجنی ہے تو سمجھ لیں کہ پوری امریکی عوام اس کے پیچھے پڑ جائے گی کہ نہیں ابھی اور نہیں چاہیے. ایک افغانستان ایک عراق ہمارے لیے بہت ہے, ہم ان دونوں جنگوں سے تھک چکے ہیں. اچھا اب امریکی عوام تو شام میں نہیں بھیجنا چاہتی, عراق میں بھیجنا چاہتی ہے, نہیں بھیجنا چاہتی, اب بھیجے گی. 5,500 لوگ سمری ایگزیکیوشن میں مر چکے ہیں. یعنی کیا مطلب سمری ایگزیکیوشن؟ لائن سے کھڑا کرو سب کو, فائر ختم کر دو. 5,500 جب یہ ویڈیوز اور امیجز امریکہ پہنچ رہی ہیں, پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں, اب امریکہ کے لیے کیس بنتا ہے کہ یہاں پہ آ جائے؟ ہاں اب کیس بنتا ہے. تو امریکہ نے اپنا کیس پریپیئر کیا, اس کا مطلب ہے ان کو یہاں پہ اترنا ہے. اس اترنے کے لیے انہوں نے اپنا کیس پریپیئر کیا ہے, تمام عربوں کو کنونس کیا ہے کہ دیکھو بیٹا اگر ہم نہیں آئیں گے نا تو یہ IS آ رہی ہے, اور یہ کسی نظریے وزریے کی نہیں ہے, یہ بھی آپ بہت اچھی طرح دیکھیں. ٹھیک ہے, IS نے خلافت اعلان کیا ہے. کیا کسی بھی خلافت کے مفہوم کے تحت یہ جو کچھ انہوں نے قتل کیا یہ قابل دفاع ہے کیا؟ حتی القاعدہ کیا اس طرح کر رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے نظریہ نہیں ہے, ہدف کچھ اور ہے. اگر تھوڑا سا بھی نظریہ انوالو ہوتا کسی بھی طریقے کا, مثلا واقعا اسلام انوالو ہوتا, چاہے کسی بھی رنگ کا ہوتا, اسلام کبھی بھی یہ نہیں کروا سکتا تھا. کسی کے لیے بھی قابل دفاع نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی سنی شیعہ کسی بھی مکتب فکر کا اسکالر کھڑا ہو جائے اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرے جو IS کر رہے ہیں یہ اسلامی اعتبار سے صحیح ہے, اس وقت دنیا کے اندر کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ نہ دین کا ہے, معاملہ نہ کسی مکتب کا ہے, یہ بھی عرض کرتا چلوں سلفیت کا معاملہ بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, ہم نشانہ ہیں, شیعت اس کے اندر نشانہ ہے, معاملہ سلفیت کا نہیں ہے, معاملہ صرف مفادات کا ہے, صرف مفادات کا معاملہ ہے. ہاں یہ ہے کہ چونکہ ہم ان کے مفادات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, لہذا ہم ان کا سپریم پرائم ٹارگیٹ ہم لوگ بنے ہوئے ہیں, اور IS نے جو سب سے بڑا اپنا دشمن اعلان کیا ہوا ہے وہ شیعت کو اعلان کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ معاملہ صرف شیعت اور سنیت کا نہیں ہے, شیعت سنیت کا قطعاً نہیں ہے, یہ معاملہ صرف مفادات کا ہے. امریکہ کو یہاں پر اترنا ہے, اس نے IS کو بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جنگ میں فاتح کس نے رہنا ہے. اگر امریکہ نہیں اترے, ایران کی طاقت بہت بڑی ہوئی ہے, کنفرم بڑی ہوئی ہے, اور میں ہمیشہ اس بات کو احساس کرتا ہوں امریکہ جتنا بھی گیم کھیلتا ہے کم از کم آخری 20-25 دور میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی گیم وہ نتیجے نہیں دے رہا ہے جو یہ لینا چاہتے ہیں. جتنا بھی انہوں نے گیم کھیلا ہے اس IS کے گیم کے پیچھے بھی حقیقت میں اگر جانے تو ہم لوگوں کو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا ہے, پوری دنیا کے سامنے ہماری بات پھر دوبارہ پہنچی ہے. ابھی میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, یورپ کے شمالی علاقوں میں سے ایک ملک سے ایک آدمی نے مجھے فون کر کے کہا, کہنے کا کہ پوری اس ملک کے مین میڈیا کے اندر شیعت کا انٹروڈکشن ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ جب سے وہ چھپنا شروع ہوا ہے IS کے بارے میں اور کہ ہم ان کا ٹارگیٹ ہیں, شیعت ان کا ٹارگیٹ ہیں, کہنے کا ہماری شیعہ ویب سائٹس کے اوپر جو وزٹس ہیں اس علاقے کے لوگوں کے, کہنے کا وہ شوٹ کر گئے, کہیں سے کہیں پہنچ گئے. لوگوں کے اندر ان کی ان مکاریوں کی وجہ سے پھر دوبارہ یہ تصور آیا کہ ہمیں شیعت کو دیکھنا پڑے گا, شیعت کس قسم کی فکر ہے. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں قربانیاں تو ہو رہی ہیں, نقصانات یقیناً ہو رہے ہیں, لیکن بحمداللہ رب العالمین جیسے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں اس کو مقامات مقدسہ یا تشیع کے لیے جینوئن تھریٹ نہیں دیکھتا. جینوئن تھریٹ امریکہ ہے, اور امریکہ اس کے پیچھے اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتا ہے, ورنہ اس گروہ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ ہمارے مذہبی مقامات تک یا ہمارے کسی وجود کو خطر میں ڈالنے کی کوشش کرے. اللہ نے چاہا تو یہ سازش بھی اب تک کم سے کم نظر آتا ہے کہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جو بھی امریکہ کے مفادات ہیں کم سے کم وہ اس کو حاصل کرنے میں مستقبل قریب میں کامیابی کا ان کو کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. انشاءاللہ خدا محفوظ فرمائے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اس کو یہیں پہ چھوڑ کر پاکستان کے حالات کی طرف آتا ہوں. جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کے اندر اور بہت سارے پہلو نکلتے ہیں جس سے ہمیں اور آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے, تو اس کو ذرا سے یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور پاکستان کے حالات کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے حالات میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے وہ یہ پولیٹیکل
سٹ ان یا دھرنے کا معاملہ ہے. البتہ ہم نے شروع کیا تھا, کسی اور نے دھرنے کا نام استعمال کر لیا. ویسے ہمارے بہت سارے نعرے, ہمارے بہت سارے طریقے دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں کو اتنا قبول کرنا پڑے گا کہ شیعہ میں انوویشن بہت زیادہ ہے, نیا کام کرنا ہم کرتے ہیں, یہ لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ مالک ہے کہاں تک سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے. انہوں نے بھی دھرنا کیا. اب تک کی صورتحال کیا ہے, شروع کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جب لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے, لوگ شاید سوچنے لگے ہوں گے واقعی کچھ ہونے والا ہے, انقلاب آنے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت کی صورتحال میں میں اگر کہوں تو ہمارے پاس چار بڑی پارٹیز ہیں. اب میں تھوڑا سا جسارت بھی کر رہا ہوں چونکہ ہمارے کچھ دوست احباب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں معمولاً یہ سوچتا ہوں کہ اپنے دوست احباب کو کسی انالیسس میں نہ نشانہ بناؤں نہ اس کے اوپر تبصرہ کروں. بعد میں میرے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, ان کے چاہنے والے ہم سے غصہ ہو جاتے ہیں, بعد میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ اب یہ معاملہ اتنا آ گیا ہے کہ نہ بولیں تب بھی صحیح نہیں ہے, تو اب بولنا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس چار پارٹیز ہیں. ایک پارٹی میں قادری صاحب, صاحب ضرور لگاؤں گا ہر ایک کے آگے, میں زرداری کو بھی صاحب کہتا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس میں احتیاط کرتا ہوں. قادری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, اور ظاہر ہے ان کے ساتھ دوست احباب ہمارے تمہارے جس کسی کے بھی, سب کے وہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہیں وہاں پہ. یہ ایک پارٹی ہے, صحیح ہے. دوسری پارٹی کون سی ہے؟ دوسری پارٹی نواز شریف نہیں ہے. دوسری پارٹی وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر حاکم ہیں, چاہے وہ حزب حاکم ہے چاہے وہ حزب اختلاف ہے, یہ سب ملے ہوئے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے کس طرح بھائی بھائی ملاقات ہو گئی, گلے لگتے ہی سارے گلے شکوے دور ہو گئے, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے, وہ سب ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گئی صاحب. ایک ہے آپ کے پاس پارٹی قادری صاحب اور خان صاحب, اور دوسری پارٹی ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر موجود, چاہے حزب حاکم چاہے حزب اختلاف. اچھا صاحب تیسری پارٹی کون ہے؟ تیسری پارٹی وہی ہے جس کو کوئی صراحت سے نہیں بولتا, سب کہتا ہے ایجنسی, طاقت, اسٹیبلشمنٹ. اب کوئی بھی ہے, وہ کوئی کہتا ہے آرمی ہے, کوئی کہتا ہے آئی ایس آئی ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے وہ ہے, جو کوئی بھی ہے سب کو پتا ہے بقول ان لوگوں کے فیصلہ اسی کے پاس ہے, فیصلہ اسی کے پاس ہے. تو آپ کے پاس تین پاورز بالکل سامنے کھڑی ہیں. ایک پروٹیسٹنگ پاور جو اسٹریٹ پر ہے. اچھا اسٹریٹ پر کتنی رہی ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے. ایک پروٹیسٹنگ پاور ہے قادری صاحب, خان صاحب اینڈ کو. دوسرا پارلیمنٹ کے اندر موجود پولیٹیشینس, چاہے وہ حزب حاکم ہو چاہے وہ حزب اختلاف ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ سب جو وہاں پر موجود ہیں وہ دوسری پارٹی. تیسری پارٹی وہ جو پیچھے بیٹھی ہے, بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل. کوئی اس سے براہ راست جھگڑا نہیں چاہتا, کوئی اس کو براہ راست پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. سب یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے پیچھے جو بہت طاقتور ہے, وہ ہے. چوتھی پارٹی کون ہے؟ چوتھی پارٹی ہم لوگ ہیں, پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اب ہوگا کیا. صحیح, ہم چار پارٹیز اس ملک کے اندر دیکھ پا رہے ہیں. ہم چار پارٹی, البتہ ہم تو بیچارے تماشائی ہیں, نہ ہم کھلاڑی ہیں نہ ہم ریفری ہیں نہ ہم اسکورر ہیں, ہم تو بیچارے تماشائی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا گیم کیا ہوا ہے؟ یہ ہم سب کو بتایا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے یہ پیچھے والے کی طاقت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پیچھے والا تھرڈ پارٹی جو مین پارٹی ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں, آرم فورسز کہیں, آپ اسے جو بھی نام دیں, تھرڈ پارٹی اگر الاؤ نہ کرتی تو پروٹیسٹرز یہاں تک نہیں آ سکتے تھے, یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ بہرحال اس کے اندر انوالو ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس چار امکانات موجود ہیں جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو پارٹی تھرڈ پارٹی ہے مثلا آرم فورسز جو کچھ بھی ہیں, وہ خان صاحب کو کہیں کہ خان صاحب کل سے مظاہرہ شروع کریں, ایسا نہیں ہوتا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بالکل اس طرح سے ہوتا ہے جیسے سگنل ملا ہے کہ ہم یہ کریں تو اچھا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں وہ جو صدام حسین کا 1990 کا واقعہ لکھا, بالکل کاپی یہاں پر بھی ہے, بالکل کاپی یہاں پر بھی ہے. وہ کیسے؟ صدام حسین سے کہا کہ اگر تم کویت پہ حملہ کرو ہمیں برا نہیں لگے گا. صدام حسین نے کیا مطلب سمجھا؟ وہی کہ اگر میں کویت پہ حملہ کرتا ہوں, اپنا پیسہ برابر کرتا ہوں, امریکہ میرے خلاف کارروائی نہیں کرے گا.
सदाम हुसैन ने एक सिग्नल लिया और उस सिग्नल की इंटरप्रिटेशन की और अपना काम कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खान साहब और कादरी साहब को कोई सिग्नल मिला, उस सिग्नल पे उन्होंने इंटरप्रिटेशन की कि ये काम हमारे हक में जाएगा और वो कूद गए। अच्छा, वो कूद गए, सिग्नल क्या था उनके पास, सिग्नल कुछ इस टाइप का था कि आप कूदेंगे और कामयाबी आपको मिल जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। सही है, उनको ये सिग्नल मिला कि हम कूदेंगे, मामला खत्म हो जाएगा, गेम हमारे हक में आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। अच्छा साहब, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ये तो आपने सोचा था ना कि हम कूदेंगे, गेम बदल जाएगा, गेम हमारे हाथ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो गेम आपके हाथ में आएगा, ये लाएगा कौन? क्या ऐसा होगा कि वो जो ताकतवर पार्टी है वो फेस के ऊपर सामने आकर खड़ी हो जाए और कहे मैंने इसको हटाया और इसको बिठाया, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। यानी हम ये तवक्को करें मुल्क में मार्शल्ला लगेगा, फौज अंदर घुसेगी और कहेगी शरीफ साहब आप गैर शरीफ और खान साहब आप मोहतरम, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होने का है। क्यों नहीं होगा? एक तो एक दुनिया के अंदर आर्म फोर्सेस की हुकूमतों का पैटर्न चेंज हो चुका है। कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद से, 1990 में सर जंग के खात्मे के बाद से, दुनिया से तमाम फौजी हुकूमतों का तकरीबन मामला वाइंड अप हो चुका है। जो मैं आपकी खिदमत में रेफरेंस दे रहा हूं उसको अब 20-24 साल हो गए। इस बीच में अगर कोई फोर्सेस आई हैं हुकूमत के ऊपर तो उनको बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ा है। इसका मतलब यह कि अगर मैं कैलकुलेट करूं, और हमारे पास अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट मौजूद है जो पब्लिश हुई भी है, और वो ये है कि अगर आर्म फोर्सेस इस वक्त एंटर हों और हुकूमत को अपने हाथ में लें तो फौरी तौर पर क्या होगा, फौरी तौर पर यह होगा कि ढेरों पाबंदियां सेंक्शंस अगले दिन से ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पर लग जाएंगी, पास नहीं होना होगा। ये गवर्नमेंट्स ने पास नहीं करना होगा, ये पहले से अप्रूव बिल्स हैं कि अगर कहीं पर ये हुआ तो फौरी तौर पर ये पाबंदियां लग जाएंगी। क्या आर्मी को ही नहीं पता है? अच्छी तरह पता है। तो क्या आर्मी रिस्क लेगी कि वो सामने आए? नहीं। तो उस इशारे का क्या करें जो खान साहब और कादरी साहब ने रिसीव किया था? अब उसका तर्जुमा करना पड़ेगा। तर्जुमा क्या करना पड़ेगा? पीछे वाली ताकत कहेगी, आर्म फोर्सेज ये कहेंगे कि हमने आपसे ये कहा था कि आप जाएं, इतनी पब्लिक लेकर जाएं कि गवर्नमेंट को आप उठा सकें, हम बीच में नहीं आएंगे, आपने करना था, आप नहीं कर सके, तो मामला किसकी वजह से खराब हुआ है? आपकी वजह से खराब हुआ है। क्या आप ये समझ रहे थे कि आप वहां पहुंचेंगे और हम हुकूमत पे आ जाएंगे तो फिर आपको तोहफे में देंगे हुकूमत? हमने तोहफे में नहीं देना था, आपने करना था ये काम। अच्छा, अब मैं इसको क्या बोलूं, 3-4 चांसेस दे रहा हूं। नंबर एक, असद कादरी साहब और इमरान खान साहब इशारे को गलत तफसीर कर बैठे। इशारा ये नहीं था कि आप वहां तक जाएंगे और आप ये सारे काम करेंगे, इशारा ये था कि आप एक मूवमेंट चलाएंगे जिसमें पब्लिक आपको कामयाबी दिला देगी। पहला ऑप्शन ये है कि इन्होंने पीछे वालों के इशारे को सही नहीं समझा। मेरा अपने ख्याल है इतनी सादगी की मैं इनसे तवक्को ना करूं, इतना बेखबर इनको ना समझूं कि कादरी साहब और खान साहब ने इशारे को इतना गलत समझा हो कि सामने वाले कहा था कि मैंने तो कहा था थोड़ा सा ड्रामा करो, तुम वहां तक पहुंच गए, इतना थोड़ी कहा था। नहीं, अगर इतनी बड़ी गलती की होती है ना तो जब इस्लामाबाद तक पहुंचे थे तो वहीं पे वो बोल देते कि भाई यहां तक आने को किसने कहा था, ये कामोखी से वापस जाओ या मिसाल के तौर पर कहीं और से वापस जाओ, ये कहां यहां तक कहां गए। नहीं, उन्होंने आने दिया अंदर, बल्कि पीडीवी पे हमला भी करने दिया है। इसका मतलब ये कि इशारा मिस इंटरप्रिटेशन सिग्नल की हुई हो, ये बात जरा मुश्किल है कि इशारा गलत समझाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, फौज ने दोनों के कैरियर को दाव पे लगा दिया, फौज दोनों से फारिग होना चाह रही थी, उसने कहा ठीक है इनको सूढ़ी पे चढ़ा दो, इनका मामला खत्म। ये जरा मुश्किल लग रहा है, फौज ने दोनों को किसी वक्त के लिए रखा होगा और इस तरह बीच बाजार में लाकर बेइज्जत करके दोनों का मामला वाइंड अप कर दे, ये जरा मुश्किल लग रहा है। इस तरह बेइज्जती के साथ वापस भेजना बेतुकी सी बात लग रही है कि मैं ये सोचूं कि मसलन इनको पाला गया, पोसा गया, बढ़ाया गया। मैं एक ऑप्शन की बात कर रहा हूं, कोई ना कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं इन दोनों के ऊपर, ऑप्शन की बात कर रहा हूं। कि मसलन उन्होंने उनको देखा नहीं भाई अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, काम आ सकते हैं, इनको बुलाया पढ़ाया सब कुछ किया और उसके बाद बीच चौराहे पे लाकर बेइज्जत करके कहा आप तुम लोग वापस जाओ, ये क्यों करेगी भाई। और दूसरा ये है कि अब इतने बेचारे खराब भी नहीं थे, इन्होंने कौन सा जुल्म किया था उस पावर के साथ कि वो इतनी नाराज हो गए और उनको जलील करवा दिया। तो इसका ऑप्शन भी मुझे कम लग रहा है कि मसलन पीछे वाली ताकत ने इनको जलील करने के लिए आगे भेज दिया हो कि जाओ तुम जलील हो जाओ तुम्हारा मामला खत्म करते हैं हम, नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन ये है कि फौज ने सोचा सबका ही काम खत्म कर देते, इन दोनों का भी और सियासतदानों का भी, इनका मामला ही खत्म करो, इनको भी भेजो इनको भी जलील करो और वो जो वहां बैठे हुए उनकी भी पोल खुलवा दो इनके हाथों, इनकी पोल उनके हाथों, उनकी पोल इनके हाथों, सबका मामला एक साथ खुआर है। ये पीछे वाले ये क्यों करेंगे, हाँ ये बात औकात करना पड़ता है, वो ये कि कोई बहुत ज्यादा उछल रहा होता है, कोई मामला पीछे फंसा हुआ होता है, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा होता, तो वो सबको ये दर्द देना चाहते हैं कि देखो बेटा बड़े हम हैं, ये जो तुम लोग आगे पीछे बहुत हरकतें कर रहे हो ना ये कोई अच्छी बातें नहीं है, ये हमें अच्छा नहीं लगा है, और अब देखो हम तुमको एक ऐसी जगह पे फंसाएंगे तुम सब पब्लिक के सामने जलील हो जाओ। इसका ऑप्शन है या नहीं है, कम अज कम लग रहा है कि स्ट्रांग ऑप्शन है कि कहीं इनके मूड में यही ना आ गया हो। क्यों, आप देखिए एक बात, पाकिस्तान में एक एक करके इदारे तबाह हो रहे हैं, हमारी जुडिशरी उसका एक टाइम आया बड़ी चैंपियन बनी, अब उसका मामला फारिग हो गया, हमारा मीडिया एक टाइम आया बड़ी चैंपियन बनी, उस चैंपियनशिप को उन्होंने दो चार झटके मारकर फारिग कर लिया, अब किसको फारिग करना है, अब ये जो बैठे हुए यहां पर और वहां पर और छिड़ कूद ये वो, उन्होंने कहा ठीक है दोनों को बीच में भेजो, इनकी बीच मंझदार में पोल खुलेगी, चौराहे के ऊपर जलील होंगे, फिर सब मुंह बंद हो जाएंगे सब। अच्छा पीछे वाला ये काम क्यों करेगा, उसे मुल्क को डुबोना है क्या, नहीं, इस ऑप्शन में इंटरप्रिटेशन पर हमें ये करनी पड़ेगी कि उसके कुछ मफादात हैं जो इन्होंने खतरे में डाले थे, उसकी कुछ बातें थी जो इन्होंने नहीं मानी थी और उसने कहा ठीक है नहीं मानोगे फिर देखो हम तुम्हें दिखाते हैं यहाँ पे होने क्या वाला है। मैं ऐसी एक बात सोचता हूँ, क्या पीछे वाला इदारा इतना जालिम हो सकता है कि इस तरह पाकिस्तानी सारे इदारों को सत्यानाश मार दे, होने को हो सकता है, होने को हो सकता है। मुझे याद है जब बेनजीर का मामला हुआ तो आपको याद आता है 3 दिन तक कराची और सिंध तकरीबन जलता रहा है बगैर किसी प्रोटेक्शन के, किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो अल्लाह जानता है, मैं उस रात रोड के ऊपर था, मैं किस तरीके से फंस गया था लोगों, मेरी आंखों के सामने जो कुछ जल रहा था वो मैं देख रहा था, मैं हैरान था कि इस मुल्क के अंदर आर्मी है और जिस जगह पर मैं फंसा हुआ था उससे 2 किलोमीटर के फासले पर COD था जहाँ पे फौज का पूरा स्टोर था और वहां से वो उठ जाते तो उस रोड के ऊपर किसी के बाप में जलाने की हिम्मत नहीं थी, कभी वापस नहीं आए, वो कभी नहीं आए किसी को बचाने के लिए, उनका ठीक है जलता जलने दो। तो ये भी कर सकते हैं कि अपने किसी मामले को तय करने के लिए, अपने किसी मामले को स्क्वायर करने के लिए वो कहें ठीक है आओ बीच में लड़ो एक दूसरे के साथ, जलील हो पब्लिक के सामने, बाद में हमारे पास आओगे ना, ये तीसरा ऑप्शन है। एक चौथा ऑप्शन भी है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन क्या है, एक फौज बची है इसको जलील करने का कोई तरीका है क्या, ये कौन करेगा भाई, ये अमेरिका करेगा, ये भी एक ऑप्शन है। वो ये क्या है, ये ऑप्शन ये है कि भाई एक अमेरिका है और उसने देखा ये फौज कभी कभी रिजिस्ट करती है और कई दफा करती है, इसका मामला बहुत खराब हुआ था ओसामा बिन लादेन के केस के बाद से, अमेरिकन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी अमेरिकन से खुश नहीं थी, बहुत नाराज हुए थे, बहुत मामले को इसको खराब किया था, जब खराब हुआ तो काउंटर अटैक हुआ उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए आर्मी के साथ कि आर्मी को भी टफ टाइम देखना पड़ा, उसके बाद आर्मी ने अपनी हरकतें करना शुरू की, उन्होंने कुछ अपने बंदोबस्त किए, पाकिस्तान का मामला और खराब हो गया, GHQ तक पे हमला हो गया और जो आखिरी मार्के हुए उनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नेवल बेस, एयरफोर्स, सब का सब अटैक के अंदर चला गया। इसका मतलब है ये कोई ऐसी पावर है जो आर्मी से टकरा गई है। आर्मी ने रिटेलिएट किया, आर्मी ने कोऑपरेशन किया, कहा हम उस सारे गढ़ को ही खत्म कर देंगे जहां से सारी बकवासियात आ रही है, उसने काउंटर अटैक किया और कहा हम तुम्हें सियासत के मैदान में इतना जलील करेंगे तुम पब्लिक के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहोगे। चौथा ऑप्शन सीरियस है, चौथे ऑप्शन में सब बेवकूफ बन रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में پولیٹیشنز آرمی کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں, اور چوتھے آپشن میں یہ سب کے سب باہر کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں. اچھا یہ بیوقوف بن کیوں رہے ہیں؟ پھر اپنے اپنے مفادات کی خاطر. ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں اپنے مفادات لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت پوزیشن جس کو آپ لوگ اسٹیل میٹ کہتے ہیں, سب کے سب اپنی جگہ پہ کھڑے. میں ایسے ہی جا کے دیکھ رہا تھا اس پوزیشن کو تعریف کیا کرتے ہیں. تو اس کی تعریف میں کہتے ہیں ڈس ایگریمنٹ اور سچویشن ان اے کمپٹیشن ان وچ نیدر سائڈ از ایبل ٹو ون اور میک اینی پروگرس. آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ڈس ایگریمنٹ حاکم ہے. اس ڈس ایگریمنٹ کے نتیجے میں تمام تر کمپٹیشن کے بعد کوئی بھی سائڈ نہ جیتنے کے قابل ہے نہ پروگرس کرنے کے قابل ہے. اس کو ہم اسٹیلمیٹ کہتے ہیں. ہم ایک ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں, نہ یہ پارٹی موو کر پا رہی ہے نہ یہ پارٹی رہ پا رہی ہے. اس وقت پاکستان اس پوزیشن کے اندر پھنسا ہوا ہے. اچھا یہاں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب بھائی ایک سادہ سا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پارٹی جیت جائے ایک پارٹی ہار جائے. مثال کے طور پر نواز شریف صاحب اور پارلیمنٹ کے اندر موجود لوگ جیت جائیں اور قادری صاحب اور خان صاحب مکمل ہار جائیں, کیسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال یہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دونوں اپنے پولیٹیکل کیریئر کو زیرو پہ پہنچا دیں گے اگر کچھ لیے بغیر گئے. کسی بھی صورت میں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا, ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. کس صورت میں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ میرے اوپر کوئی نہ ڈال دے, کل یا آج, اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا, حفظہ اتنا اچھا نہیں ہے. کل یا آج ڈان میں ایک پیس لگا تھا جس میں دونوں پارٹی کے بارے میں لکھا تھا کہ اس پارٹی کے پاس بھی لیبر جو باہر مستری وغیرہ کا کام کرتے ہیں 500 روپے دہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بےچارے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے, یہاں کھانا بھی ملتا ہے, کام بھی نہیں کرنا پڑتا, بس بیٹھے رہنا پڑتا ہے. اور تقریر جب لیڈر کر لے تو اس کو سن کے چلے جاتے ہیں. اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح ان کو پک کیا جاتا ہے چوراہوں سے, یہ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں, ان کا سی این آئی سی پارٹی کے لیڈر کے پاس یا جو بھی ریپرزینٹیٹو اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے, وہ ان کو 400 سے 500 روپے پر ڈے دیتا ہے. اور دن کے آخر میں تقریر سننے کے بعد وہ جاتا ہے 500 روپے 400 روپے جس پہ طے ہوتا ہے لیتا ہے, سی این آئی سی لیتا ہے, گھر چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے یہ اچھا ہے, کم سے کم کام بھی نہیں کرنا پڑتا اور دن کی دہاڑی بھی مل جاتی ہے. یہ ڈان نے لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ڈان نے لکھا ہے. اور خان صاحب کی پارٹی کے لیے بھی لکھا ہے اور قادری صاحب کی پارٹی کے لیے بھی لکھا ہے. باقی اس نے غلط لکھا ہے صحیح لکھا ہے مجھے نہیں پتا, میں اسلام آباد نہیں گیا, مجھے بالکل نہیں خبر اس کی. میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کسی بھی قیمت پہ ان کو رکنا پڑے گا. اچھا اب سولوشن کیا ہوگا؟ سولوشن ایک ایسی پوزیشن ہوگی جہاں پر, کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا اب اس کا کیا ہوگا, میں نے کہا ایک دیکھو ایک کام ہونے والا ہے, اب یہ کام ہوگا جس کے بعد حکومت کہے گی ہم جمہوریت بچانے میں کامیاب ہو گئے, خان صاحب اور قادری صاحب کہیں گے ہم انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے, اور آرمی کہے گی ہم ملک کے دفاع میں اپنا مناسب کردار ادا کر سکے. ابھی ایک کام ہوگا جس کے بعد یہ تینوں خوش و خرم اپنی اپنی جگہوں کے اوپر واپس چلے جائیں گے. بظاہر یہ ہونے والا ہے, بظاہر یہ ہونے والا ہے. اب وہ پیچھے والا اگر اس سے بڑا کوئی کیوس مچانا چاہتا ہے, اور میرا اشارہ امریکہ کی طرف ہے, اس سے بڑی کوئی گند کرنے والا ہے اس کو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پیچھے والے نے سب کی کلی یہاں پہ کھول لی ہے, سب کو پبلک کے سامنے ذلیل کر لیا ہے. ہمارے پولیٹیشنز, ہماری اپوزیشن, ہماری آرم فورسز, سب کا معاملہ اس ایک مہینے کے اندر یہاں پہ خراب کر لیا ہے. تو اب اتنا خراب ہونے کے بعد مزید کیوس ان کو مچانا ہے تو ملک کے اندر اتنا بڑا ڈس آرڈر آئے گا, کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا, یہ اس پیچھے والے کے حق میں بھی نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ ملک کے آرڈر کو اتنا ڈس آرڈر میں لے جانا چاہے گا کہ یہاں پہ سبھی کچھ ختم ہو جائے. تو وہ اتنا جو کچھ کر چکے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کافی ہے, اب اس کے بعد کوئی ایک آدھ موومنٹ باقی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے, میری بہت ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے 10 دن کے اندر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اللہ مالک ہے, نہیں کہہ سکتے پیچھے کیا حرکت ہونے والی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے 10 دن سے زیادہ کی بات نہیں ہے, ان کا کوئی ایگریمنٹ ہونے والا ہے, وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور سب خوش و خرم اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے بعد گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اس سے زیادہ اس وقت مجھے کوئی توقع نظر نہیں آ رہی. بس ایک بات عرض کروں گا آخر میں, کیا ہمارے دوستوں کے لیے اچھا تھا کہ وہ کودیں اس میں؟ یہ ہمارے دوستوں کو سوچنا چاہیے، کیا ہمارے لیے اچھا ہو گیا؟ اچھا جب خان صاحب کہیں گے میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، قادری صاحب بھی کہیں گے ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمارے دوست احباب کیا کہیں گے؟ ہم بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ تو ہو جائے گا. لیکن میرا اپنا ایک خیال تھا کہ ہر ایسے بڑے فیصلے کے بعد کم از کم چھوٹا سا ایک وائٹ پیپر آ جانا چاہیے، جس کے اندر لکھا ہو کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے. مثال کے طور پر انتخابات کے بعد ایک آدھ وائٹ پیپر ہم لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے، جس پارٹی نے بھی جو بھی فیصلہ کیا اس کا ایک نکالے کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا تھا اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. تو اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں اور سب کا سب ختم ہو جائے اور کچھ پتہ نہ چلے حاصل کیا ہوا نہیں ہوا، کم سے کم پارٹی کو چاہیے اپنے فیوچر کے لیے، عوام پر اپنے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے کم سے کم خبر دے کہ بھائی آپ نے جو کچھ کیا اس سے کیا نصیب ہوا، پبلک کو کیا حاصل ہوا، مستقبل کے لیے آپ نے کیا طاقت توانائی حاصل کی. ایسا کوئی کام ہونا چاہیے میرا اپنے خیال ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے، اور بہت سارے موضوعات اور بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ پیش آ رہے ہیں، کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں. جیسا کہ کراچی کے اندر ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کم واقعہ نہیں تھا جو محترم عباس کمیلی صاحب کے فرزند کے لیے پیش آیا اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے پیش آیا. خدا نے چاہا تو اس کے اوپر کسی اور پروگرام کے اوپر تبصرہ کریں گے. آج جو ہم نے اتنا رائے پیش کی وہ شاید اس وقت کے لیے ہم کافی سمجھتے ہیں. اب جب آپ سوال کریں گے تو اس کے اندر مزید ہم بات کو آگے بڑھانے کا موقع دیکھ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.